وسوسہ ہشتم۔ انسان کو خدا کا ہم کلام تجویز کرنا ادب سے دور ہے، فانی کو ذات ازلی ابدی سے کیا نسبت، اور مشتخاک کو نور وجوب سے کیا مشابہت؟ جواب: یہ وہم بھی سراسر بے اصل اور پوچ ہے، اور اس کے کلا و کما کے لیے انسان کو اسی بات کا سمجھنا کافی ہے کہ جس کریم اور رحمان نے افراد کاملہ بنی آدم کے دل میں اپنی معرفت کے لیے بے انتہا جوش ڈال دیا، اور ایسا اپنی محبت اور اپنی انس اور اپنے شوق کی طرف کھینچا کہ وہ بالکل اپنی ہستی سے کھوئے گئے، تو اس صورت میں یہ تجویز کرنا کہ خدا ان کا ہم کلام ہونا نہیں چاہتا اس قول کے مساوی ہے کہ گویا ان کا تمام عشق اور محبت ہی عبس ہے اور ان کے سارے جوش یک طرفہ خیالات ہیں۔ لیکن خیال کرنا چاہیے کہ ایسا خیال کس قدر بےہودہ ہے۔ کیا جس نے انسان کو اپنے تقرب کی استعداد بخشی اور اپنی محبت اور عشق کے جذبات سے بے قرار کر دیا، اس کے کلام کے فیضان سے اس کا طالب محروم رہ سکتا ہے؟ کیا یہ صحیح ہے کہ خدا کا عشق اور خدا کی محبت اور خدا کے لیے بے خود اور محو ہو جانا یہ سب ممکن اور جائز ہے اور خدا کی شان میں کچھ حرج نہیں، مگر اپنے محب صادق کے دل پر خدا کا الہام نازل ہونا غیر ممکن اور ناجائز ہے اور خدا کی شان میں حرج ہے؟ انسان کا خدا کی محبت کے بے انتہا دریا میں ڈوبنا اور پھر کسی مقام میں بس نہ کرنا اس بات پر شہادت قاطع ہے کہ اس کی عجیب الخلقت روح خدا کی معرفت کے لیے بنائی گئی ہے۔ بس جو چیز خدا کی معرفت کے لیے بنائی گئی ہے، اگر اس کو وسیلہ معرفت کامل جو الہام ہے عطا نہ ہو، تو یہ کہنا پڑے گا کہ خدا نے اس کو اپنی معرفت کے لیے نہیں بنایا۔ حالانکہ اس بات سے برہمو سماج والوں کو بھی انکار نہیں کہ انسان سلیم الفطرت کی روح خدا کی معرفت کی بھوکی اور پیاسی ہے، بس اب ان کو آپ ہی سمجھنا چاہیے کہ جس حالت میں انسان صحیح الفطرت خود فطرتاً خدا کی معرفت کا طالب ہے، اور یہ ثابت ہو چکا ہے کہ معرفت الہی کا ذریعہ کامل بجز الہام الہی اور کوئی دوسرا امر نہیں، تو اس صورت میں اگر وہ معرفت کامل کا ذریعہ غیر ممکن الحصول بلکہ اس کا تلاش کرنا دور از ادب ہے، تو خدا کی حکمت پر بڑا اعتراض ہوگا کہ اس نے انسان کو اپنی معرفت کے لیے جوش تو دیا پر ذریعہ معرفت عطا نہ کیا۔ گویا جس قدر بھوک دی اس قدر روٹی دینا نہ چاہا، اور جس قدر پیاس لگا دی اس قدر پانی دینا منظور نہ ہوا۔ مگر دانش مند لوگ اس بات کو خوب سمجھتے ہیں کہ ایسا خیال سراسر خدا کی عظیم و شان رحمتوں کی ناقدر شناسی ہے، جس حکیم مطلق نے انسان کی ساری سعادت اس میں رکھی ہے کہ وہ اسی دنیا میں الوہیت کی شعاؤں کو کامل طور پر دیکھے، تا اس زبردست کشش سے خدا کی طرف کھینچا جائے۔ پھر ایسے کریم اور رحیم کی نسبت یہ گمان کرنا کہ وہ انسان کو اپنی سعادت مطلوبہ اور اپنے مرتبہ فطرتیہ تک پہنچانا نہیں چاہتا، یہ حضرات برہموں کی عجب عقل مندی ہے۔ وسوسہ نہم۔ یہ اعتقاد کہ خدا آسمان سے اپنا کلام نازل کرتا ہے، یہ بالکل درست نہیں، کیونکہ قوانین نیچریہ اس کی تصدیق نہیں کرتے، اور کوئی آواز اوپر سے نیچے کو آتی ہم کبھی نہیں سنتے، بلکہ الہام صرف ان خیالات کا نام ہے کہ جو فکر اور نظر کے استعمال سے عقل مند لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوتے ہیں، وہ بس۔ جواب: جو صداقت بجائے خود ثابت ہے اور جس کو بے شمار صاحب معرفت لوگوں نے بچشم خود مشاہدہ کر لیا ہے، اور جس کا ثبوت ہر زمانے میں طالب حق کو مل سکتا ہے، اگر اس سے کوئی ایسا انسان منکر ہو کہ جو روحانی بصیرت سے بے بہرا ہے، یا اگر اس کی تصدیق سے کسی محجوب القلب کا فکر قاصر اور علم ناقص ناکام رہے، تو اس صداقت کا کچھ بھی نقصان نہیں، اور نہ وہ ایسے لوگوں کے بک بک کرنے سے قوانین قدرتیہ سے باہر ہو سکتی ہے۔ مثلا تم سوچو کہ اگر کوئی اس قوت جاذبہ سے جو مقناطیس میں ہے بے خبر ہو اور اس نے کبھی مقناطیس دیکھا ہی نہ ہو اور یہ دعویٰ کرے کہ مقناطیس ایک پتھر ہے اور جہاں تک قوانین قدرتیہ کا مجھے علم ہے اس طور کی کشش کو میں نے کبھی کسی پتھر میں مشاہدہ نہیں کیا، اس لیے میری رائے میں جو مقناطیس کی نسبت ایک خاصیت جذب خیال کی گئی ہے وہ غلط ہے، کیونکہ قوانین نیچریہ کے برخلاف ہے۔ تو کیا اس کی اس فضول گوئی سے مقناطیس کی ایک متحقق خاصیت غیر معتبر اور مشکوک ہو جائے گی؟ ہرگز نہیں، بلکہ ایسے نادان کی ان فضول باتوں سے اگر کچھ ثابت بھی ہوگا تو یہی ثابت ہوگا کہ وہ سخت درجے کا احمق اور جاہل ہے کہ جو اپنے عدم علم کو عدم شے پر دلیل ٹھہراتا ہے اور ہزار ہا صاحب تجربہ لوگوں کی شہادت کو قبول نہیں کرتا۔ بھلا یہ کیوں کر ہو سکے کہ قوانین قدرتیہ کے لیے یہ بھی شرط ہو کہ ہر یک فرد بشر عام طور پر خود ان کو آزما لے وے۔ خدا نے نوع انسان کو ظاہری و باطنی قوتوں میں متفاوت پیدا کیا ہے، مثلا بعض کی قوت باصرہ نہایت تیز ہے، بعض ضعیف البصر ہیں، بعض اندھے بھی ہیں۔ جو ضعیف البصر ہیں وہ جب دیکھتے ہیں کہ تیز بصارت والوں نے دور سے کسی باریک چیز کو مثلا ہلال کو دیکھ لیا تو وہ انکار نہیں کرتے، بلکہ انکار کرنا اپنی ذلت اور پردہ دری کا موجب سمجھتے ہیں، اور اندھے بیچارے تو ایسے معاملے میں دم بھی نہیں مارتے۔ اسی طرح جن کی قوت شامہ مفقود ہے وہ صدہا سکا اور راست گو لوگوں کی زبان سے خوشبو بدبو کی خبریں جب سنتے ہیں تو یقین کر لیتے ہیں اور ذرا شک نہیں کرتے، اور خوب جانتے ہیں کہ اس قدر لوگ جھوٹ نہیں بولتے، ضرور سچے ہیں۔ اور بلا شبہ ہماری ہی قوت شامہ ندارت ہے کہ جو ہم ان مشمومات کے دریافت کرنے سے محروم ہیں۔ الحاظ القیاس باطنی استعدادوں میں بھی بنی آدم مختلف ہیں، بعض ادنا ہیں اور حجب نفسانی میں محجوب ہیں، اور بعض قدیم سے ایسے نفوس عالیہ اور صافیہ ہوتے چلے آئے ہیں کہ جو خدا سے الہام پاتے رہے ہیں، اور ادنا فطرت کے لوگ کہ جو محجوب النفس ہیں، ان کا نفوس عالیہ لطیفہ کے خصائص ذاتیہ سے انکار کرنا ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی اندھا یا ضعیف البصر صاحب بصارت قویہ کے مریات سے انکار کرے، یا جیسا ایک اخشم آدمی جس کی قوت بویائی ابتدا پیدائش سے ہی باطل ہو صاحب قوت شامہ کے مشمومات سے منکر ہو۔ اور پھر منکر کے ملزم کرنے کے لیے بھی جو ظاہری طور پر تدابیر ہیں وہی باطنی طور پر بھی تدابیر موجود ہیں، مثلا جس کی قوت شامہ کا مفقود ہونا بعلت مولودی ہے، اگر وہ خوشبو بدبو کے وجود سے منکر ہو بیٹھے، اور جس قدر لوگ صاحب قوت شامہ ہیں سب کو دروغ گو یا وہمی قرار دے، تو اس کو یوں سمجھا سکتے ہیں کہ اس کو یہ کہا جائے کہ وہ بہت سی چیزوں مثلا پارچات میں سے بعض پر عطر مل کر اور بعض کو خالی رکھ کر صاحب قوت شامہ کا امتحان کر لے، تا تکرار تجربہ سے اس کو اس بات پر یقین ہو جائے کہ قوت شامہ کا وجود بھی واقعی اور حقیقی ہے۔ اور ایسے لوگ فی الحقیقت پائے جاتے ہیں کہ جو معطر اور غیر معطر میں فرق کر لیتے ہیں، ایسا ہی تکرار تجربہ سے الہام کا وجود طالب حق پر ثابت ہو جاتا ہے، کیونکہ جب صاحب الہام پر وہ امور غیبیہ اور دقائق مخفیہ منکشف ہوتے ہیں کہ جو مجرد عقل سے منکشف نہیں ہو سکتے، اور کتاب الہامی ان عجائبات پر مشتمل ہوتی ہے ان پر کوئی دوسری کتاب مشتمل نہیں ہوتی، تو طالب حق اسی دلیل سے سمجھ لیتا ہے کہ الہام الہی ایک متحقق الوجود صداقت ہے، اور اگر نفوس صافیہ میں سے ہو تو خود ٹھیک ٹھیک راہ راست پر چلنے سے کسی قدر بحیثیت نورانیت قلب اپنے کے الہام الہی کو اولیاء اللہ کی طرح پا بھی لیتا ہے، جسے وحی رسالت پر بطور حق الیقین اس کو علم حاصل ہو جاتا ہے۔ چنانچہ طالب حق کے لیے کہ جو اسلام کے قبول کرنے پر دلی سچائی اور روحانی صدق اور خالص اطاعت سے رغبت ظاہر کرے، ہم ہی اس طور پر تسلی کر دینے کا ذمہ اٹھاتے ہیں وَإِن كَانَ أَحَدٌ فِي شَكٍّ مِّن قَوْلِي فَلْيَرْجِعْ إِلَيْنَا بِصِدْقِ الْقَدَمِ وَاللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ قَدِيرٌ وَهُوَ فِي كُلِّ أَمْرٍ نَّصِيرٌ. اور یہ خیال کرنا کہ جو جو دقائق فکر اور نظر کے استعمال سے لوگوں پر کھلتے ہیں وہی الہام ہیں، بجز ان کے اور کوئی شے الہام نہیں. یہ بھی ایک ایسا وہم ہے جس کا موجب صرف کور باطنی اور بے خبری ہے. اگر انسانی خیالات ہی خدا کا الہام ہوتے تو انسان بھی خدا کی طرح بذریعہ اپنے فکر اور نظر کے امور غیبیہ کو معلوم کر سکتا. لیکن ظاہر ہے کہ گو انسان کیسا ہی دانا ہو مگر وہ فکر کر کے کوئی امر غیب بتلا نہیں سکتا اور کوئی نشان طاقت الوہیت کا ظاہر نہیں کر سکتا، اور خدا کی قدرت خاصہ کی کوئی علامت اس کے کلام میں پیدا نہیں ہوتی، بلکہ اگر وہ فکر کرتا کرتا مر بھی جائے تب بھی ان پوشیدہ باتوں کو معلوم نہیں کر سکتا کہ جو اس کی عقل اور نظر اور حواس سے وراء الورا ہیں، اور نہ اس کا کلام ایسا عالی ہوتا ہے کہ جس کے مقابلے سے انسانی قوت عاجز ہوں. بس اس وجہ سے عاقل کو یقین کرنے کے لیے وجوہ کافی ہیں کہ جو کچھ انسان اپنی فکر اور نظر سے بھلے یا برے خیالات پیدا کرتا ہے وہ خدا کا کلام نہیں بن سکتے. اگر وہ خدا کا کلام ہوتا تو انسان پر سارے غیب کے دروازے کھل جاتے اور وہ امور بیان کر سکتا جن کا بیان کرنا الوہیت کی قوت پر موقوف ہے، کیونکہ خدا کے کام اور کلام میں خدائی کے تجلیات کا ہونا ضروری ہے. لیکن اگر کسی کے دل میں یہ شبہ گزرے کہ نیک اور بد تدبیریں اور ہر یک شر و خیر کے متعلق باریک حکمتیں اور طرح طرح کے مکر و فریب کی باتیں کہ جو فکر اور نظر کے وقت انسان کے دل میں پڑ جاتی ہیں وہ کس کی طرف سے اور کہاں سے پڑتی ہیں، اور کیوں کر سوچتے سوچتے یک دفعہ مطلب کی بات سوج جاتی ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تمام خیالات خلق اللہ ہیں، امر اللہ نہیں. اور اس جگہ خلق اور امر میں ایک لطیف فرق ہے. خلق تو خدا کے اس فعل سے مراد ہے کہ جب خدا تعالی عالم کی کسی چیز کو بتوسط اسباب پیدا کر کے بوجہ علت العلل ہونے کے اپنی طرف اس کو منسوب کرے، اور امر وہ ہے جو بلا توسط اسباب خالص خدا تعالی کی طرف سے ہو اور کسی سبب کی اس سے آمیزش نہ ہو. بس کلام الہی جو اس قادر مطلق کی طرف سے نازل ہوتا ہے اس کا نزول عالم امر سے ہے نہ عالم خلق سے. اور دوسرے جو جو خیالات انسانوں کے دلوں میں بوقت نظر اور فکر اٹھا کرتے ہیں وہ بتمام ہا عالم خلق سے ہیں کہ جن میں قدرت الہیہ زیر پردہ اسباب و قوا متصرف ہوتی ہے. اور ان کی نسبت بست کلام یوں ہے کہ خدا نے انسان کو اس عالم اسباب میں طرح طرح کی قوتوں اور طاقتوں کے ساتھ پیدا کر کے ان کی فطرت کو ایک ایسے قانون فطرت پر مبنی کر دیا ہے، یعنی ان کی پیدائش میں کچھ اس قسم کی خاصیت رکھ دی ہے کہ جب وہ کسی بھلے یا برے کام میں اپنی فکر کو متحرک کریں تو اسی کے مناسب ان کو تدبیریں سوج جایا کریں. جیسے ظاہری قوتوں اور حواسوں میں انسان کے لیے یہ قانون قدرت رکھا گیا ہے کہ جب وہ اپنی آنکھ کھولے تو کچھ نہ کچھ دیکھ لیتا ہے، اور جب اپنے کانوں کو کسی آواز کی طرف لگاوے تو کچھ نہ کچھ سن لیتا ہے. اسی طرح جب وہ کسی نیک یا بد کام میں کوئی کامیابی کا راستہ سوچتا ہے تو کوئی نہ کوئی تدبیر سوج ہی جاتی ہے. ساہل آدمی نیک راہ میں فکر کر کے نیک باتیں نکالتا ہے، اور چور نقب زنی کے باب میں فکر کر کے کوئی عمدہ طریق نقب زنی کا ایجاد کرتا ہے. غرض جس طرح بدی کے بارے میں انسان کو بڑے بڑے عمیق اور نازک بدی کے خیال سوج جاتے ہیں، علی حاذا القیاس اسی قوت کو جب انسان نیک راہ میں استعمال کرتا ہے تو نیکی کے عمدہ خیال بھی سوج جاتے ہیں. اور جس طرح بد خیالات وہ کیسے ہی عمیق اور دقیق اور جادو اثر کیوں نہ ہوں خدا کا کلام نہیں ہو سکتے، ایسا ہی انسان کے خود تراشیدہ خیالات جن کو وہ اپنے زوم میں نیک سمجھتا ہے کلام الہی نہیں ہیں۔ خلاصہ یہ کہ جو کچھ نیکوں کو نیک حکمتیں یا چوروں اور ڈاکوؤں اور خونیوں اور زانیوں اور جال سازوں کو فکر اور نظر کے بعد بری تدبیریں سوچتی ہیں وہ فطرتی آثار اور خواص ہیں، اور بوجہ علت و للل ہونے حضرت باری کے ان کو خلق اللہ کہا جاتا ہے نہ امر اللہ۔ وہ انسان کے لیے ایسے ہی فطرتی خواص ہیں جیسے نباتات کے لیے قوت اسہال یا قوت قبض یا دوسری قوتیں فطرتی خواص ہیں۔ غرض جیسا اور چیزوں میں حکیم مطلق نے طرح طرح کے خواص رکھے ہیں، ایسا ہی انسان کی قوت متفکرہ میں یہ خاصہ رکھا ہے کہ جس نیک یا بد میں انسان اس سے مدد لینا چاہتا ہے اسی قسم کی اس سے مدد ملتی ہے۔ ایک شاعر کسی کی حجف میں شعر بناتا ہے، اس کو فکر کرنے سے حجف کے شعر سوچتے جاتے ہیں۔ دوسرا شاعر اسی شخص کی تعریف کرنی چاہتا ہے، اس کو تعریف کا ہی مضمون سوچتا ہے۔ سو اس قسم کے خیالات نیک اور بد خدا کی خاص مرضی کا آئینہ نہیں ہو سکتے اور نہ اس کا کام اور کلام کہلا سکتے ہیں۔ خدا کا پاک کلام وہ کلام ہے کہ جو انسانی قواسِ بکلی برتر و اعلیٰ ہے اور کمالیت اور قدرت اور تقدس سے بھرا ہوا ہے، جس کے ظہور و بروز کے لیے اول شرط یہی ہے کہ بشری قوتیں بکلی معطل اور بیکار ہوں، نہ فکر ہو نہ نظر ہو، بلکہ انسان مثل میت کے ہو اور سب اسباب منقطع ہوں، اور خدا جس کا وجود واقعی اور حقیقی ہے آپ اپنے کلام کو اپنے خاص ارادے سے کسی کے دل پر نازل کرے۔ بس سمجھنا چاہیے کہ جس طرح آفتاب کی روشنی صرف آسمان سے آتی ہے، آنکھ کے اندر سے پیدا نہیں ہو سکتی، اسی طرح نور الہام کا بھی خاص خدا کی طرف سے اور اس کے ارادے سے نازل ہوتا ہے، یوں ہی اندر سے جوش نہیں مارتا، جبکہ خدا فی الواقعہ موجود ہے اور فی الواقعہ وہ دیکھتا سنتا جانتا کلام کرتا ہے۔ تو پھر اس کا کلام اسی حی و قیوم کی طرف سے نازل ہونا چاہیے، نہ یہ کہ انسان کے اپنے ہی خیالات خدا کا کلام بن جائیں۔ ہمارے اندر سے وہی خیالات بھلے یا برے جوش مارتے ہیں کہ جو ہمارے اندازہ فطرت کے مطابق ہمارے اندر سمائے ہوئے ہیں، مگر خدا کے بے انتہا علم اور بے شمار حکمتیں ہمارے دل میں کیوں کر سما سکیں؟ اس سے زیادہ تر اور کیا کفر ہوگا کہ انسان ایسا خیال کرے کہ جس قدر خدا کے پاس خزائن علم و حکمت و اسرار غیب ہیں وہ سب ہمارے ہی دل میں موجود ہیں اور ہمارے ہی دل سے جوش مارتے ہیں۔ بس دوسرے لفظوں میں اس کا خلاصہ تو یہی ہوا کہ حقیقت میں ہم ہی خدا ہیں اور بجز ہمارے اور کوئی ذات قائم بنفس ہی اور متصف بصفات ہی موجود نہیں جس کو خدا کہا جائے۔ کیونکہ اگر فی الواقعہ خدا موجود ہے اور اس کے علوم غیر متناہی اسی سے خاص ہیں جن کا پیمانہ ہمارا دل نہیں ہو سکتا، تو اس صورت میں کس قدر یہ قول غلط اور بیہودہ ہے کہ خدا کے بے انتہا علوم ہمارے ہی دل میں بھرے پڑے ہیں اور خدا کے تمام خزائن حکمت ہمارے ہی قلب میں سما رہے ہیں۔ گویا خدا کا علم اسی قدر ہے جس قدر ہمارے دل میں موجود ہے۔ بس خیال کرو کہ اگر یہ خدائی کا دعویٰ نہیں تو اور کیا ہے؟ لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ انسان کا دل خدا کے جمیع کمالات کا جامع ہو جائے؟ کیا یہ جائز ہے کہ ایک ذرہ امکان آفتاب وجوب بن جائے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ ہم پہلے ابھی لکھ چکے ہیں کہ الوہیت کے خواص جیسے علم غیب اور احاطہ دقائق کے حکمیہ اور دوسرے قدرتی نشان انسان سے ہرگز ظہور پذیر نہیں ہو سکتے، اور خدا کا کلام وہ ہے جس میں خدا کی عظمت، خدا کی قدرت، خدا کی برکت، خدا کی حکمت، خدا کی بے نظیری پائی جاوے۔ سو وہ تمام شرائط قرآن شریف میں ہیں، جیسے انشاءاللہ ثبوت اس کا اپنے موقع پر ہوگا۔ پس اگر اب بھی برہمو سماج والوں کو ایسے الہام کے وجود سے انکار ہو کہ جو امور غیبیہ اور دوسرے امور قدرتیہ پر مشتمل ہو، تو ان کو اپنی آنکھ کھولنے کے لیے قرآن شریف کو بغور تمام دیکھنا چاہیے، تا انہیں معلوم ہو کہ کیسے اس کلام پاک میں ایک دریا اخبار غیب کا اور نیز ان تمام امور قدرتیہ کا کہ جو انسانی طاقتوں سے باہر ہیں بہہ رہا ہے، اور اگرچہ بوجہ قلت بصیرت و بصارت ان فضائل قرآنیہ کو خود بخود معلوم نہ کر سکیں، تو ہماری اس کتاب کو ذرا آنکھ کھول کر پڑھیں، تا وہ خزائن امور غیبیہ و اسرار قدرتیہ کہ جو قرآن شریف میں بھرے پڑے ہیں بطور مشت نموناز خروارے ان کو معلوم ہو جائیں، اور یہ بھی ان کو معلوم رہے کہ تحقق وجود الہام ربانی کے لیے کہ جو خاص خدا کی طرف سے نازل ہوتا ہے اور امور غیبیہ پر مشتمل ہوتا ہے، ایک اور بھی راستہ کھلا ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ امت محمدیہ میں کہ جو سچے دین پر ثابت اور قائم ہے، ہمیشہ ایسے لوگ پیدا کرتا ہے کہ جو خدا کی طرف سے ملہم ہو کر ایسے امور غیبیہ بتلاتے ہیں جن کا بتلانا بجز خدائے واحد لا شریک کے کسی کے اختیار میں نہیں، اور خداوند تعالی اس پاک الہام کو انہی ایمانداروں کو عطا کرتا ہے کہ جو سچے دل سے قرآن شریف کو خدا کا کلام جانتے ہیں اور صدق اور اخلاص سے اس پر عمل کرتے ہیں، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا سچا اور کامل پیغمبر اور سب پیغمبروں سے افضل اور اعلیٰ اور بہتر اور خاتم الرسل اور اپنا ہادی اور راہبر سمجھتے ہیں، دوسروں کو یہ الہام یعنی یہودیوں، عیسائیوں، آریوں، برہمیوں وغیرہ کو ہرگز نہیں ہوتا، بلکہ ہمیشہ قرآن شریف کے کامل تابعین کو ہوتا رہا ہے اور اب بھی ہوتا ہے اور آئندہ بھی ہوگا، اور گو وحی رسالت بجہت عدم ضرورت منقطع ہے، لیکن یہ الہام کہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے با اخلاص خادموں کو ہوتا ہے، یہ کسی زمانے میں منقطع نہیں ہوگا، اور یہ الہام وحی رسالت پر ایک عظیم و شان ثبوت ہے جس کے سامنے ہر یک منکر و مخالف اسلام ذلیل اور رسوا ہے، اور چونکہ یہ مبارک الہام اپنی تمام برکت اور عزت اور عظمت اور جلال کے ساتھ صرف ان عزت دار بندوں میں پایا جاتا ہے کہ جو امت محمدیہ میں داخل ہیں اور خدا میں آ حضرت والا جا ہیں، دوسرے کسی فرقے میں یہ نور کامل کہ جو تقرب اور قبولیت اور خوشنودی حضرت عزت کی بشارتیں بخشتا ہے، ہرگز پایا نہیں جاتا، اس لیے وجود اس مبارک الہام کا صرف نفس الہام کی حقانیت کو ثابت نہیں کرتا، بلکہ یہ بھی ثابت کرتا ہے کہ دنیا میں مقبول اور مستقیم دین پر جو فرقہ ہے وہ فقط اہل اسلام ہی کا فرقہ ہے، اور باقی سب لوگ باطل پرست اور کجرو اور مورد غضب الہی ہیں، نادان لوگ میری اس بات کو سنتے ہی طرح طرح کی باتیں بنائیں گے اور انکار سے سر ہلائیں گے یا احمقوں اور شریروں کی طرح ٹھٹھا کریں گے، مگر ان کو سمجھنا چاہیے کہ خواہ نہ خواہ انکار اور ہنسی سے پیش آنا شریف النفس اور طالب الحق انسانوں کا کام نہیں، بلکہ ان خبیث الطینت اور شریر النفس لوگوں کا کام ہے جن کو خدا اور راستی سے غرض نہیں، دنیا میں ہزارہا چیزوں میں ایسے خواص ہیں کہ جو عقلی طور پر سمجھے نہیں جاتے، صرف تجربہ سے انسان ان کو سمجھتا ہے، اسی وجہ سے عام طور پر تمام عقل مندوں کا یہی قاعدہ ہے کہ جب تکرار تجربہ سے کسی چیز کی خاصیت ظاہر ہو جاتی ہے تو پھر اس خاصیت کے تحقق کے وجود میں کسی عاقل کو شک باقی نہیں رہتا، اور آزمانے کے بعد وہی شخص شک کرتا ہے کہ جو نرا گدا ہے، مثلا تربت میں جو قوت اس حال ہے یا مقناطیس میں جو قوت جذب ہے، اگرچہ اس بات پر کوئی دلیل قائم نہیں کہ کیوں ان میں یہ قوتیں ہیں، لیکن جبکہ تکرار تجربہ صاف ظاہر کرتا ہے کہ ضرور ان چیزوں میں یہ قوتیں پائی جاتی ہیں، تو گو ان کی کیفیت وجود پر عقلی طور پر کوئی دلیل قائم نہ ہو، لیکن بضرورت شہادت قاطعہ تجربہ اور امتحان کے ہر یک عاقل کو ماننا پڑتا ہے کہ فی الحقیقت تربت میں قوت اسحال اور مقناطیس میں خاصہ جذب موجود ہے، اور اگر کوئی ان کے وجود سے اس بنا پر انکار کرے کہ عقلی طور پر مجھ کو کوئی دلیل نہیں ملتی، تو ایسے شخص کو ہر یک دانا پاگل اور دیوانہ جانتا ہے اور سودائی اور مسلوب العقل قرار دیتا ہے۔ سو اب ہم برہمو لوگوں اور دوسرے مخالفین کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے الہام کی نسبت بیان کیا ہے، یعنی یہ کہ وہ اب بھی امت محمدیہ کے کامل افراد میں پایا جاتا ہے اور انہی سے مخصوص ہے، ان کے غیر میں ہرگز پایا نہیں جاتا، یہ بیان ہمارا بلا ثبوت نہیں، بلکہ جیسا بذریعہ تجربہ ہزارہا صداقتیں دریافت ہو رہی ہیں، ایسا ہی یہ بھی تجربہ اور امتحان سے ہر یک طالب پر ظاہر ہو سکتا ہے، اور اگر کسی کو طلب حق ہو تو اس کا ثابت کر دکھانا بھی ہمارا ہی ذمہ ہے، بشرطے کہ کوئی برہمو یا اور کوئی منکر دین اسلام کا طالب حق بن کر اور بسط کے دل دین اسلام قبول کرنے کا وعدہ تحریری مشتہر کر کے اخلاص اور نیک نیتی اور اطاعت سے رجوع کرے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، آل عمران آیت 64۔ بعض لوگ یہ وہم بھی پیش کرتے ہیں کہ جس حالت میں امور غیبیہ کے بتلانے والے دنیا میں کئی فرقے پائے جاتے ہیں کہ جو کبھی نہ کبھی اور کچھ نہ کچھ بتلا دیتے ہیں، اور بعض اوقات کسی قدر ان کا مقولہ بھی سچ ہو رہتا ہے، جیسے منجم، طبیب، کیافدان، کاہن، رمال، جفری، فالبین اور بعض بعض مجانین، اور حال کے زمانے میں مسمرزم کے بعض امور ان سے مکشوف ہوتے رہے ہیں۔ تو پھر امور غیبیہ الہام کی حقانیت پر کیوں کر حجت قاطع ہوں گے؟ اس کے جواب میں سمجھنا چاہیے کہ یہ تمام فرقے جن کا اوپر ذکر ہوا صرف ظن اور تخمین بلکہ وہم پرستی سے باتیں کرتے ہیں، یقینی اور قطعی علم ان کو ہرگز نہیں ہوتا اور نہ ان کا ایسا دعویٰ ہوتا ہے، اور بعض حوادث سے کونیا سے جو یہ لوگ اطلاع دیتے ہیں تو ان کی پیشین گوئیوں کا ماخذ صرف علامات و اسباب ظنیہ ہوتے ہیں، جنہوں نے قطع اور یقین کے مرتبے سے مس بھی نہیں کیا ہوتا، اور احتمال، تلبیس اور اشتباہ اور خطا کا ان سے مرتفع نہیں ہوتا، بلکہ اکثر ان کی خبریں سراسر بے اصل اور بے بنیاد اور دروغ محض نکلتی ہیں، اور باوصف اس کذب فاش اور خلاف واقعہ نکلنے کے ان کی پیشین گوئیوں میں عزت اور قبولیت اور منصوریت اور کامیابی کے انوار پائے نہیں جاتے، اور ایسے خبریں بتانے والے اپنی ذاتی حالت میں اکثر افلاس زدہ اور بدنصیب اور بدبخت اور بے عزت اور دون ہمت اور دنن نفس اور ناکام اور نامراد ہی نظر آتے ہیں، اور امور غیبیہ کو اپنی حسب مراد ہرگز نہیں کر سکتے، بلکہ ان کے حالات پر خدا کے قہر کی علامات نمودار ہوتی ہیں، اور خدا کی طرف سے کوئی برکت اور عزت اور نصرت ان کے شامل حال نہیں ہوتی، مگر انبیاء اور اولیاء صرف نجومیوں کی طرح امور غیبیہ کو ظاہر نہیں کرتے، بلکہ خدا کے کامل فضل اور بزرگ رحمت سے کہ جو ہر دم ان کے شامل حال ہوتی ہے، ایسی اعلیٰ پیشین گوئیاں بتلاتی ہیں جن میں انوار قبولیت اور عزت کے آفتاب کی طرح چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور جو عزت اور نصرت کی بشارت پر مشتمل ہوتے ہیں، نہ نحوست اور نہ نقبت پر۔